الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد المبارك وسلم معزز اور محترم سامعین، آج کا درس قرآن گزشتہ درس ہی کا تسلسل ہے جس کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اس موضوع پر گزشتہ درس میں جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی تھی، اس تسلسل کو ذہن میں قائم رکھنے کے لیے اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسن اخلاق سے مراد کیا ہے، حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے جس عظیم مرتبے پر فائز تھے، اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، راستبازی، دیانتداری، ایفائے عہد، عفو درگزر، اور غلاموں اور نوکروں اور بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ ترین مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ اسی موضوع پہ انشاءاللہ آج بھی آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی جائیں گی، اور ان گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی روشنی میں ہم اپنے سیرت و کردار اور اپنے اخلاق کو درست کر سکیں۔ قرآن و سنت سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے انسان کو جس قدر قربت اور مناسبت ہوگی، اسی قدر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی قریب ہوگا، اور جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے انسان دور ہوگا، اتنا ہی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی وہ انسان دور ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن اخلاق فاضلہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، یا جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے ہمارے علم میں آتے ہیں، ان کی روشنی میں اپنے سیرت اور کردار اور اپنے اخلاق کو سنوارنے کی عملاً صحیح اور کوشش کریں۔ اخلاق سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت کافی کچھ پچھلی دفعہ ہو گئی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اس کی ایک جامع تعریف بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلق پیش کے ساتھ اور خلق زبر کے ساتھ، خلق انسان کی ظاہری شکل و صورت کو کہتے ہیں اور خلق انسان کی باطنی شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ انسان کا ایک ظاہر ہے، یہ اس کی جو شکل و صبات شبات ہے، اس کے جو اعضاء اور جوارے ہیں، یہ انسان کا ظاہر ہے، اور انسان کے اندر جو روح ہے، جو اس کا دل ہے، وہ اس کا باطن ہے۔ تو خلق کے معنی اس کے ظاہری شکل و شباہت، اور خلق کے معنی اس کی باطنی شکل و شباہت یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا دین اسلام نے جو انسان کی اندرونی شکل و شباہت ہے، جس کو ہم روح یا قلب کہتے ہیں، اس کو ظاہر سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں انسان کا جو اخروی انجام ہوگا، اس کے اعمال کی روشنی میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے صرف ظاہر کو نہیں دیکھے گا، بلکہ ان اعمال کے پیچھے انسان کے باطن میں، یعنی اس کے دل یا اس کے قلب میں یا اس کی روح میں جو نیتیں پوشیدہ تھیں، ان کی بنیاد پہ ان اعمال کی قبولیت یا رد کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھے گا اور نہ تمہارے جسموں کو دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یعنی انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس عمل کے پیچھے جو نیتیں پوشیدہ تھیں، ان کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی قدر و قیمت کا تعین فرمائیں گے۔ حسن خلق کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی اس کی تعلیم دی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جیسا تو نے میری ظاہری شکل و صورت کو حسین اور جمیل بنایا ہے، ایسے ہی میرے باطن کو بھی حسن و جمال والا اور خوبصورت بنا دے۔ ہمیں بھی اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے اور اس کو سمجھ کر ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور عموماً اس دعا کی تعلیم اس موقع پہ دی گئی ہے کہ جب آدمی آئینہ دیکھتا ہے، اپنی شکل و صورت اس کے سامنے ہوتی ہے، تو اسے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسا تو نے مجھے ظاہری شکل و صورت اچھی دی ہے، اس طرح میرے اخلاق اور میرے سیرت اور کردار اور میرے باطن کو بھی سنوار دے۔ تو ہمیں اس دعا کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ باطن کو بنانے اور سنوارنے کی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ میرے بھائی اور بزرگو، انسان کے بناؤ اور بگاڑ کا سارا دارمدار انسان کے دل کے بناؤ اور بگاڑ کے اوپر ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهی القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آگاہ رہو، سن لو کہ انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، سنور جائے، تو پھر انسان کے تمام اعضاء و جوارح، وہ پورا انسان جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو، تو پھر سارے کا سارا انسان اور اس کی ساری زندگی اور اس کا ہر عمل جو ہے اس کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ تو اسی دل کی درستگی اور اس کے بناؤ اور اس کے سنوارنے پہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اندر بڑا زور جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب ہمیں ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی ظاہری جو شکل و صورت ہے، اپنا جسم ہے، اس کی دیکھ بھال اور اس کے بنانے اور سنوارنے پہ جتنی ہم توجہ دیتے ہیں، جتنی ہم کوشش کرتے ہیں، کیا اس کا کوئی عشر عشیر بھی ہم اپنے باطن کو بنانے اور سنوارنے پہ صرف کرتے ہیں؟ یعنی ہم کس طریقے سے اپنی ظاہری صفائی کو، جسم کو صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، لباس کو، ہر چیز کو، اگرچہ یہ بھی دین کے اندر مطلوب ہے، یہ چیز اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بھی اہمیت دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ظاہر سے زیادہ باطن کو اہمیت دی گئی ہے۔ جبکہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہم باطن کی صفائی اور قلب کی صفائی اور روح کی صفائی اور اس کے اندر کوئی اجالا پیدا کرنے اور اس کو روشن کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش کی ضرورت ہے، اس کے لیے جس تعلیم و تربیت کی اور ریاضت کی اور کوشش کی ضرورت ہے، وہ ہم اس کی طرف جو ہے ہماری اتنی توجہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ انسان کو زیادہ توجہ اپنے باطن کو بنانے اور سنوارنے پہ دینی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سیرت اور کردار اور اپنے اخلاق اور اپنے عادات و اطوار کو بنانے اور سنوارنے پر ہم خصوصی توجہ دیں۔ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، جن میں بالخصوص مثلا خدمت خلق ہے، یا دیانتداری اور سچائی اور ایفائے عہد وغیرہ، یا وقت کی پابندی ہے، ان کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا دیگر ادیان کے اور مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن اسلام نے جو اہمیت ان چیزوں کو دی ہے اس میں، اور غیر مسلموں کے ہاں ان چیزوں کو جو اہمیت دی جاتی ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ دین اسلام نے ان بنیادی انسانی اخلاقیات کو ہمارے دین اور ایمان کا جز بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ہاں ان چیزوں کو جو ہے وہ مصلحت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ غیر مسلموں کے اخلاقی رویے یا ان کی خدمت خلق کے حوالے سے متاثر ہو کر عموماً ان کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مغربی تہذیب کے بعض اوقات جو ہے وہ گنگانے شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسلامی جو اعلیٰ اقدار ہیں اور اسلامی اخلاقیات ہیں، یا تو وہ لوگ صحیح طریقے سے ان کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتے، یا یہ ہے کہ ان کا دین کا جو مطالعہ ہے اور اسلامی جو اقدار ہیں ان سے حقیقی معنوں میں وہ واقف نہیں ہوتے، تب وہ ان کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں دوگلی پالیسی ہے اور منافقانہ رویہ ہے، یعنی وہ جن چیزوں کو بڑی جو ہے وہ قدر و قیمت ان کی بیان کرتے ہیں، یا انسانی حقوق کا بڑا جو ہے وہ چرچا ان کے ہاں ہوتا ہے، تو انہی اقدار کی وہ کئی مقامات پہ جو ہے اس قدر پامالی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ شرم سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، तो जब मुसलमानों के साथ उनका मामला होता है, उनके साथ उनका रवैया होता है, तो वो सारी की सारी अखलाकियात और इंसानी इकदार जो है उनको पामाल करते हैं, जिसके वाज़ सबूत हमें मिलते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और बाद दूसरे ममालिक में, और ख़ास कर वहाँ जो उनकी जेलों और कैदों के अंदर, कैद के अंदर मुसलमान जो रहे हैं वो जब बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ जो कुछ उनके साथ बर्ताव किया गया, तो वहाँ हकीकत यह है कि बुनियादी इंसानी अखलाकी कदरों को बुरी तरह जो है वो पामाल किया गया है। तो ये उनके दोहरे मेयारात हैं जिनका सबूत हमें मिलता है। लेकिन इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि एक मुसलमान को हर हाल में सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए, ये नहीं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी के लिहाज से चूंकि यहाँ दयानतदारी जो है उससे फ़ायदा हो रहा है, इसलिए यहाँ दयानतदारी इख्तियार करो, और जहाँ मतलब यह है कि कोई ज़ाहिरी फ़ायदा दुनियावी मफाद न हो वहाँ बददियानती और ख़यानत करो, या अपनों के साथ रवैया कुछ हो और दूसरों के साथ रवैया कुछ हो। इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना हमारे सामने है, जिसकी मिसालें मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, कि अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बर्ताव किया और मौका आने पर उनके कसूर माफ़ कर दिए और उनके साथ जो है वो दयानतदारी और सच्चाई का मामला किया। और यही तालीम जो है वो इस्लाम ने हमें दी है, और हम मुसलमान क्योंकि उस इस्लाम के नुमाइंदे हैं जो इस्लाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हम में से चाहिए कि हर मुसलमान जो है वो इस बात की कोशिश करे कि उसकी ज़िंदगी एक खुली किताब की मानिद हो, और वो हर किसी के साथ जो है वो सच्चाई इख्तियार करे, दयानतदारी इख्तियार करे, अफ़ो दरगुज़र से काम ले, और एक अच्छे मुसलमान होने का जो है वो सबूत दुनिया के सामने पेश करें। लेकिन बदकिस्मती से आज जो सूरत हाल है वो इससे बरक्स है। मसलन हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों में एक वाकया मैंने पढ़ा कि स्वीडन की एक ईसाई खातून, जब उसने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमान होने के बाद वो किसी दावती तंजीम से वाबस्ता हो गई, और उसके बाद उसने मुख्तलिफ ममालिक के दावती दौरे किए, जिसमें मारूफ़ मुल्कों में मसलन पाकिस्तान है, उर्दन है, मराकश है, अलजायर वगैरह है, तुर्की, ओमान, मिस्र वगैरह के उसने दौरे किए, और ये दौरे करने के बाद उसने एक बयान दिया जिसे पढ़ने के बाद या सुनने के बाद इंतहाई अफसोस होता है कि हमारी सूरत हाल क्या है। वो खातून ये कहती है कि अगर मैं मुसलमान होने से पहले इन मुसलमान मुल्कों के दौरे कर लेती तो शायद मैं मुसलमान न हो पाती, इसलिए कि जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा उसके बरक्स मैंने इन ममालिक के अंदर जो इस्लाम की अमली तस्वीर या मुसलमानों की अमली तस्वीर देखी वो उसके बिल्कुल बरक्स थी। इन मुसलमान मुल्कों के अंदर इस्लाम मैज चंद रस्म व रवाज का नाम बाकी रह गया है, बाकी इस्लाम की जो आला अखलाकी कदरें हैं या उसके जो मेयारात हैं या उसने जो तालीमात दी हैं उनके चलते फिरते नमूने इन ममालिक के अंदर मुझे देखने को बहुत कम मिले। तो वो कहते हैं, अफसोस का इजहार करती है कि अगर खुदा न खास्ता मैं इन ममालिक के दौरे मुसलमान होने से पहले कर लेती तो शायद मैं मुसलमान न हो सकती। तो उसने इस्लाम को कैसे कबूल किया? कुरान को पढ़कर, दीन को पढ़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को और अखलाक को पढ़कर उसने दीन को जो है वो समझ कर जो है वो दीन को, इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन वो अफसोस से कहती है कि मुसलमान उस तरीके से उस दीन के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उस दीन ने उनको उसकी तालीम दी है। तो इस्लाम ने अखलाकियात को बड़ी जो है वो अहमियत दी है। आज जिन चीज़ों का इंशाल्लाह हम मुताला करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इस्लाम ने सब्र और बर्दाश्त और इस्तकामत जो एक बुनियादी इंसानी अखलाकियात में से एक कुव्वत और एक ताकत है, इसको इस्लाम ने क्या मर्तबा और मकाम दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि वसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, सबर करो और ऐसा सबर कि जैसा उलुल अज़्म रसूलों ने सबर किया। गोया के सबर के आला मर्तबे को जो है वो कायम करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि सबर हकीकत यह है कि तमाम कामयाबियों की कुंजी है। इंसान दीनी लिहाज से किसी बुलंद मर्तबे और मकाम को हासिल करना चाहता है या दुनियावी लिहाज से, अगर उसके अंदर सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है तो वो कामयाबी से किसी मंजिल को नहीं पा सकता। यही वजह है कि सहाबाए कराम ने मक्की ज़िंदगी के अंदर और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सब्र और मुसाबरत का मज़ाहरा किया और जिस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से या अल्लाह की मखलूक की तरफ से आने वाले मसाइब और मुश्किलात पर صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور برداشت کیا ان مظالم کو اور ان سختیوں کو اور پریشانیوں کو، ہر قسم کے دکھ جو ہے وہ جھیلے، اس کی مثالیں تاریخ اسلامی جو ہے وہ بہت کم ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے ساتھ جو ہے وہ معاشی مقاطعہ کیا گیا، تو شیب ابی طالب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے بھوک پیاس کو برداشت کیا اور سخت جو ہے وہ مشکلات کا آپ شکار ہوئے، لیکن آپ نے ان معاملات میں جو ہے وہ جزا فضا کرنے کے بجائے اور شکوے شکایت کرنے کے بجائے جو ہے وہ برداشت کیا، اور اس کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر وہاں سے رہائی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے صرف مکی زندگی میں ہی نہیں بلکہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معاملات میں سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آدمی بعض اوقات اپنے اوپر جو ہے وہ کسی الزام کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے حوالے سے اگر اس کو کوئی نفسیاتی تکلیف پہنچائی جائے تو یہ انسان کے لیے بڑا اذیت ناک مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تومت لگائی منافقین نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات قرآن مجید میں نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں۔ مکی زندگی میں بالکل ابتدائی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس اذیت ناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، لیکن وہ کس استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں، جبکہ صنف نازک کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے راستے میں ان ابتدائی دور کی مسلم خواتین نے کس قدر استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ تو یہ صبر و برداشت کی جو طاقت ہے، یہ ایک مسلمان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو صبر و برداشت اور تحمل اور بردباری، یہ وہ صفات ہیں جن سے مسلمان جو ہے وہ عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کا تو مادہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، معمولی باتوں پہ اختلاف ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اور اس کے اوپر قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ اچھا کہ پچھلے دنوں میں اخبار میں ایک واقعہ پڑھنے کو ملا کہ ایک صاحب کو ایک جگہ سے رشتہ اپنی پسند کے مطابق نہیں مل سکا تو انہوں نے اس خاندان کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ اب بتائیے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو صبر و مصابرت کی تعلیمات ہیں، یا غصے کے اوپر قابو پانے والی بات ہے، یا جو تقدیر کے اوپر رضا والی بات ہے، تو کیا اس کا کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی رمق بھی ہماری مطلب یہ کہ زندگیوں کے اندر موجود ہے؟ الا ماشاء اللہ، بعض لوگ ہیں الحمدللہ آج بھی، لیکن عام طور پر معاشرے کے اندر صبر و برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو معمولی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور اس کے اوپر جو ہے وہ طوفان برپا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اس دور کی کیفیت ہے جب اسلام سے پہلے جاہلیت کی دور کی زندگی لوگ بسر کر رہے تھے اور معمولی باتوں پہ اختلاف ہوتا تھا، لڑائیاں جھگڑے اور ہزاروں انسان جو ہے وہ قتل کر ڈالے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت برداشت تو جو ہے وہ ضرب المثل تھی، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب ان کو اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئیں، تو ایک بزرگ نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ اگر وقتی طور پر زبان سے اس بات کا اقرار کر لیں جو آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے اور آپ کے دل میں ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ اتنی رخصت دی ہے کہ آپ زبان سے اگر کلمہ کفر کہہ لیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو زبان ایک دفعہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے چکی ہے، اس زبان سے کلمہ کفر کہنا ممکن نہیں ہے۔ اور انہوں نے کس قدر تکلیفیں جو اذیتیں جو ہے وہ برداشت کی، لیکن اس کے نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام بلند ملا اس صبر و مصابرت کے نتیجے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر آپ سے پوچھا کہ بلال، تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے جنت کے اندر تیرے پاؤں کی آہٹ محسوس کی؟ سبحان اللہ۔ تو بہرے بھائی اور بزرگو، یہ صبر و برداشت یہ اسلام کی انتہائی اہم تعلیمات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور جس طریقے سے کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی یا اللہ کے بندو کی طرف سے آئی، جس طریقے سے آپ نے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں، برداشت کریں और कोई आजमाइश हमारे ऊपर आए, कोई जानी कोई माली नुकसान हो, या ये है कि कहीं बंदों की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए, तो हमें उस पर सब्र इख्तियार करना चाहिए। इसका बड़ा अजर है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करने पर अल्लाह की माइयत जो है गोया के बंदे को हासिल होती है। इस तरह हम देखते हैं कि खाकसारी और तवाज़ो इनकसारी जो है, ये इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन उम्दा और अमली मिसालें कायम की हैं। खाकसारी और तवाज़ो और ये गरूर और तकब्बर की ज़िद है। यानी इंसान अपने लिबास में, अपने खुराक में, अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक सादगी जो है वो इख्तियार करे और सादा ज़िंदगी बसर करे और आजाना ज़िंदगी बसर करे, और गुरूर और तकब्बर और घमंड उनको अपने करीब ना आने दे, इस चीज़ को बड़ा पसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तवाज़ा लिल्लाह फ़कद रफ़ाहुल्लाह बिहक़, हकीकी रवायत है कि जो आदमी अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद करता है, अल्लाह तबारक तआला उसको बुलंदी और उरूज अता फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मिलता है कि फतह मक्का के मौका पर एक औरत आपके पास हाज़िर हुई और आपके रोब की वजह से वो आपसे बात न कर सकी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हुए और उस औरत से इरशाद फरमाया कि मैं कोई बादशाह नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी तरह की एक औरत का बेटा हूँ जो इस मक्के के अंदर सूखा गोश्त जो है खाया करती थी। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब ये है कि ये तवाज़ो थी, ये आजजी थी, ये इनकसारी थी कि जब आपने देखा कि जिस तरह कोई बादशाहों के दरबार में जाकर उनका रोब जो है वो किसी आदमी आम आदमी के ऊपर तारी हो जाता है, इस तरह से एक औरत जो है वो कुछ खौफजदा सी हो गई, तो हुज़ूर ने फरमाया कि कोई मैं कोई दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं हूँ बल्कि एक आम औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त जो है वो खाया करती थी। तो ये कैफियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में बैठे होते थे तो आजकल हम ये देखते हैं कि जो इस बात के दावे करते हैं कि हम सुन्नत रसूल के बड़े पाबंद हैं और उठते बैठते जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के तज़किरे करते हैं, उनके यहाँ उनके लिबास और उनकी जो अपनी गद्दियाँ हैं मतलब ये है कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त से क्या नस्बत है, आप सीरत उठाकर और अहादीसें उठाकर पढ़िए। बाज़ वाक़ियात से हमें यह मिलता है कि अगर कोई अजनबी आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए आता था और हुजूर इस तरह किसी सहाबा की मजलिस में बैठे होते तो उसके लिए यह पहचानना मुश्किल हो जाता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लिबास, हुजूर की वज़ाकता या हुजूर के बैठने की नशिस्त कोई उसके अंदर जो है मतलब एक ऐसी चीज़ नहीं होती थी जिससे ये पहचाना जा सके कि वो मतलब या कोई अलग नशिस्त रखते हैं। या खुद बाज़ औक़ात सहाबाए कराम मस्जिद नबी के अंदर कुरान करीम की मजलिस लगी हुई है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उनके साथ आकर बैठ जाया करते थे और फिर सहाबाए कराम खुद से जो है अपना रुख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर दिया करते थे। ये नहीं होता था कि हज़रत साहब आ रहे हैं और उनके लिए ख़ास किस्म का तख्त बिछाया जाए और एक ख़ास किस्म की कुर्सी सजाई जाए और ख़ास किस्म की महराब लगाई जाए और उसके बाद हज़रत साहब के हाथ पाँव चाटे जाएँ, चूमे जाएँ और उसके बाद उनको बैठाया जाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो और इनकसारी और हुज़ूर की सीरत से कोई मतलब यह है कि मुनासिबत ये चीज़ें नहीं रखती हैं, ऐसी चीज़ें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम की ज़िंदगी में हमें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। यानी एक तरफ तो हम मतलब यह है कि स्पीकर लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करते हैं कि सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बछूना था, लेकिन हमारा बछूना क्या है, हमारे बिछूने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बिलखसूस वो लोग जो उठते बैठते इन चीज़ों का तज़करा करते हैं कि वही असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, उनका मतलब यह कि रहन सहन, उनके लिबास, उनका मतलब यह कि नशिस्त व बरखास्त हैं, उनके उठने बैठने की और रहन सहने की जगहें और उनकी रायशें, क्या नस्बत है उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमें इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लिबास में, खुराक में, रायश में, हर चीज़ में जो सादगी इख्तियार की है, जो तवाज़ो इख्तियार की है, उसका कोई ना कोई नमूना तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो पेश करना चाहिए। खाने पीने के मामले में आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दो दो चार चार डिशें जो है वो मतलब ये है कि नहीं पकती थी, नहीं तैयार होती थी, बल्कि कैफियत ये होती थी कि कहीं कहीं दिन तक तो घर में चूरा ही नहीं जलता था, खान पकाने की कोई चीज़ जो है वो घर में होती ही नहीं थी। حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے وفات پائی اس رات آپ کے گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، یعنی وہ گھر جس نے دنیا بھر کے گھروں کو روشن کیا تھا اس گھر کے اندر خود چراغ جلانے کے لیے جو ہے وہ تیل موجود نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی تھی جس کے اندر سادگی ہمیں ملتی ہے، لباس میں بھی، خوراک میں بھی، رہائش میں بھی۔ اور رہائش کی کیفیت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں وفات پائی، اور خود ام المومنین یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے رات کو تو جب وہ سجدہ کرتے تھے تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سوئی رہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کر لیں، بلکہ میری ٹانگ کو جو ہے وہ ہاتھ سے پیچھے کرتے تھے، میں ٹانگ کو سکیڑ لیتی تھی اور حضور سجدہ کرتے تھے اور پھر میں ٹانگیں لمبی کر کے سو جاتی تھی۔ حضرت سلیمان فارس صحابہ کرام کی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سادگی، تواضع، عاجزی، انکساری کی جو ہے وہ عکس پایا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابہ کرام سے تعلق رکھنے والے تھے، اتنی سادگی تھی ان کے زندگی کے اندر کہ غالباً مدائن کے گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس قدر سادہ، اور مطلب یہ ہے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کسی نے عام مزدور سمجھ کر ایک جو ہے وہ گھاس کا گٹھا وغیرہ ان کے حوالے کیا کہ فلاں جگہ پہنچانا ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا۔ جب وہ آگے کسی مقام پر پہنچے، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ بھئی یہ تو نے کیا ظلم کر لیا، کیا ہوا جی، یہ تو مدائن کے گورنر ہیں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جا کے اس شخص نے ان سے معذرت کی، تو انہوں نے کہا کہ معذرت کرنے والی کیا بات، کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معذرت والی بات نہیں ہے، یہ تیرا گھاس کا گٹھا جہاں تو نے پہنچانے کے لیے کہا تھا وہاں میں پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اور یہی سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکان بنانے کے لیے ایک معمار کو لے کر آئے تو اس سے پوچھا کہ کیسا مکان بناؤ گے، اب اس کو بھی معلوم تھا نا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، اس کی پسند اور ناپسند کیسی ہے، وہ ان کا مزاج شناس تھا۔ تو اس معمار نے کہا کہ حضرت مکان آپ کو ایسا بنا کے دوں گا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سر جو ہے وہ چھت سے لگے گا، اور جب آپ لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں دوسری طرف کی دیوار کے ساتھ ٹکرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا ہی معمار چاہیے اور ایسا ہی مکان چاہیے، میرے لیے مکان بنا دیجیے۔ یہ تھے ان کے مکان، یہ تھے ان کے حجرے جن کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاریں اور دنیا کے اندر اسلام کو اس قدر سربلند کیا۔ اگر اس دور کے تاجر اپنی ذاتی کاروبار اور تجارت کے لیے کئی باہر نکلتے تھے تو ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کے معاملات، ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کا کھرا پن، اس سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، وہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویریں تھیں۔ آج ہم سیرت رسول کا جو تذکرہ کرتے ہیں تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کے اندر تو لکھی ہوئی موجود ہے، لیکن اس سیرت کے کتنے چلتے پھرتے نمونے اسلامی ملکوں کے اندر یا مسلمان ملکوں کے اندر گلیوں اور بازاروں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بار بار ان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور احتساب کے لیے ہم اپنے سامنے اگر کوئی چیز رکھ سکتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سادگی، خاکساری، تواضع اور انکساری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا چاہیے۔ قناعت اور استغنا یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں، یہ بڑی اہم خوبیاں ہیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، یہ بڑے اہم اخلاقی اوصاف ہیں۔ اور آج یہ اصطلاحات قناعت اور استغنا کی بھی اپنی معنویت کھوتی جا رہی ہے اور مسلمان ان صفات سے عاری ہوتے جا رہے ہیں۔ قناعت، قناعت کے معنی کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کھانے پینے کے لیے وافر مقدار میں دے، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، تو وہ کھا کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا اسی طرح شکر ادا کریں کہ جس طرح اگر ہمیں کھانے پینے کے لیے یا رہن سہن کے لیے روکھی سوکھی یا جھونپڑی ملے، تو اس صورت میں بھی ہمارے دل کی کیفیت اگر وہی ہو تو اس کا نام قناعت ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قناعت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں کوئی مہمان تشریف لائے تو کھانے کے دوران کوئی نمک کی کمی محسوس ہوئی تو کسی نے نمک طلب کر لیا۔ بزرگوں کے پاس گھر میں نمک دستیاب نہیں تھا، انہوں نے کسی پڑوسی کے ہاں اپنا لوٹا رین رکھ کر وہاں سے نمک طلب کیا، لایا اور پھر مہمانوں کو دیا۔ کھانا کھانے کے بعد مہمان میں سے جس شخص نے نمک طلب کیا تھا اس نے دعا دی بزرگوں کو اور کہا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں قناعت عطا کی ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اگر تمہیں قناعت حاصل ہوتی تو میرا لوٹا نہ بکتا۔ تو بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کھانے میں کوئی نقص نہ نکالتے تھے، جو کچھ سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے، اگر چیز پسند نہ ہو تو اپنا ہاتھ روک لیتے تھے، لیکن کسی چیز ترقی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ طلب اور ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں مطلب یہ ہے کہ نمک مرچ کا مطالبہ کریں تو یہ قناعت کے خلاف ہوگا، لیکن اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے قریب ہو سکتے ہیں، کیسے اس پاکیزہ سادہ اور بہترین زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں۔ تو قناعت اور استغنا جو ہے یہ بڑی اہم صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، جنت کے دروازے کو برابر کھٹکھٹاتی رہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھوک کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہ کر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور صبر کرے تو اس کے ذریعے سے گویا کہ وہ جنت کے جو ہے وہ دروازے کو اللہ پہ دستک دے رہا ہے اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ اور صحابہ کے ہاں اس حوالے سے جو قناعت اور استغنا کی کیفیت ہوتی تھی اس کی بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ اسلامی کے اندر اور ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مثالوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اسی طرح سے ہمیں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹوں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے اور بڑوں کا عزت اور احترام، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ حتیٰ کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ یہ مسلمان کے بنیادی اوصاف ہیں۔ اسلام نے بنیادی طور پر ان چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا جائے اور بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پہ کیسی شفقت فرمایا کرتے تھے، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے پیار کر رہے تھے، تو کوئی بدو آیا اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے جو رحمت ہے اس کو نکال دیا ہے تو میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔ گویا کہ یہ اپنی اولاد سے اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر جو ہے وہ گلیوں میں اور جو ہے اس طرح سے باہر جو ہے وہ چلتے پھرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ چھوٹے بچے اگر نماز کے دوران آپ کے قریب آ جاتے اور آپ کے کندھے پہ آ کر سوار ہو جاتے تھے۔ ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک چھوٹی بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح نماز کے دوران قریب آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر سوار ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اوپر اٹھا لیتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو اس کو نیچے چھوڑ دیتے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتی۔ اس طریقے سے آپ نے نماز مکمل کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح راستہ چلتے ہوئے اگر بچوں کو دیکھتے تھے تو آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے تاکہ ان کو جو ہے اسلام تعلیمات کی جو ہے وہ ترغیب اور تعلیم دی جائے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پہ رحمت اور شفقت کی جو ہے وہ آپ نے تعلیم دی ہے، اور اسی طرح بڑوں کا احترام اور ان کا ادب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شرم و حیا جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، اور حیا کو تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے، اور یہ حیا جو ہے اس کو اسلام کا زیور قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیا بھی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک کماری با پردہ حیادار دوشیزہ کی طرح حیادار تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حیا کا عکس یوں پایا جاتا تھا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا تہبند مبارک جو تھا اسے پنڈلیوں سے اوپر کیا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے تہبند کو نیچے کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ عثمان اس قدر شرمیلے اور اس قدر حیادار ہیں کہ شاید میری پنڈلیوں کو ننگا دیکھ کر کوئی واپس ہی نہ چلے جائیں۔ تو یہ چیز تھی ان کے اندر، یہ مردوں کی کیفیت یہ تھی۔ آج تو عورتوں کی پنڈلیاں ننگی ہیں اور مطلب سر ننگے ہیں، اور کیا کیفیت ہے جس کو دیکھ کر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ شرم آتی ہے انسان کو۔ تو آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے سکھائے ہوئے اخلاق سے آج ہم کوسو دور ہوتے جا رہے ہیں، اور مزید جو کوئی کسر رہ گئی تھی وہ ہمارے ذرائع ابلاغ نے جو ہے وہ اس کو نکال دیا ہے، ٹی وی اور مطلب یہ ہے کہ دوسرے انٹرنیٹ اور دوسرے جو ذرائع ابلاغ اور جو خاص کر مطلب یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے سے حیا کے جو ہے وہ تار پود بکھیرے جا رہے ہیں، اور جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسلام تو بہت دور کی بات ہے بنیادی طور پر اگر یہ دیکھا جائے، تو جو انسان ہے وہ آج مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس اور کپڑوں سے بے نیاز ہوتا جا رہا ہے، اور بے پردگی اور بے حیائی کے ایسے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مثلاً امریکہ میں بعض ایسی مشینیں ایئرپورٹوں پہ نصب کی گئی ہیں کہ جہاں کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کی ایسی سکیننگ کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو مطلب یہ ہے کہ میں کہیں پہ بیٹھا ہے کہ کیمرے کے ذریعے سے اس سے مرد یا عورت کی مطلب یہ ہے کہ یوں اس کی تصویر اور خد و خال دیکھ رہا ہے کہ جیسا کہ اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کپڑا باقی نہ ہو۔ تو یہ عریاں جو ہے وہ تہذیب ہے، یہ فاشی بے حیائی کی جو تہذیب ہے اس نے انسان کو اس قدر جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں تو ہم شرم و حیا کی چادر جو ہے وہ خود بھی اوڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اوڑھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو اس طرح سینے سے لگائیں جیسے صحابہ کرام فخر سے ان چیزوں کو اپناتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ملتا ہے۔ آج مشکل یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے اس قدر جو ہے وہ مطلب یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں خود اسلامی اقدار اور اسلامی اخلاقیات اور اسلام کے طور طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرم آنے لگی ہے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے پاس جو ہے کوئی غیر مسلموں کا وفد آیا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے نوالا دسترخوان پہ گر گیا، آپ نے اسے اٹھا کر کھا لیا، تو ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ لوگ اس کو چیز کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر لوں؟ آج ہم نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر پھینک دیے ہیں، اسلام کی اقدار اور روایات کو چھوڑ دیا ہے، دین کو ہم نے دنیا کے لیے قربان کر دیا ہے، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے ملک کی جو صورتحال بیان کرتے ہیں، کوئی بولتا ہے مہنگائی ہے، کوئی بولتا ہے لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی بولتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اخلاقی زوال ہمارے معاشرے میں آیا ہوا وہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اخلاقی پستی اور گراوٹ کے اندر ہم گر چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات حضور کے کردار سے روشناس کرایا جائے اور فخر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنایا جائے، خواہ وہ داڑھی کا معاملہ ہو، خواہ وہ کھانے پینے کے معاملات ہوں، خواہ وہ لباس و خوراک کے معاملات ہوں، اور خواہ وہ شریعت کے کوئی بھی احکامات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو ہمیں فخر سے اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نام صحیح یاد نہیں رہا، ان سے ایک یہودی جو ہے وہ طنزن یہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی بڑے عجیب ہیں، آپ کو پیشاب پخانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، تو انہوں نے فخر سے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشاب کا طریقہ بتایا ہے، حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم پیشاب کے لیے بیٹھتے ہو تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو، سخت جگہ کے اوپر پیشاب نہ کرو، وعدہ وہاں سے چھینٹے تمہارے جسم اور جو ہے وہ تمہارے کپڑوں کو جو ہے وہ گندا نہ کر دیں۔ تو حضور نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، حضور نے ہمیں یہ بتایا کپڑا کیسے پہنا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، حضور نے ہمیں بتایا کہ استنجا کیسے کیا جائے، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر کیسے داخل ہوا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کیا جائے، صفائی کیسے کی جائے، طہارت کیسے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے لے کر اعلیٰ اخلاقی روایات تک ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقیات سکھائی گئی ہیں، جو اسلام نے ہمیں اقدار دی ہیں، ان کے اوپر فخر سے جو ہے وہ ہم عمل کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایسی نہیں تھی کہ آپ کوئی سخت مزاج انسان تھے، آپ ہنسی مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور ہنسی مذاق ایسی کہ اس میں کسی کی دل شکنی اور دل آزاری نہ ہو اور کسی کا دل نہ دکھایا جائے، بلکہ لوگ اسے سنیں تو محظوظ ہوں اور محفل کے اندر جو ہے وہ خوش مزاجی اور اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ بعض اوقات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس میں بھی اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہنسی مذاق بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کی کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کوئی اونٹ مجھے دے دیں تو میں اپنی ضرورتوں کو پورا کر لوں، اس کو کچھ سامان وغیرہ لاد کر ادھر ادھر لے جانا پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صاحب کو ایک اونٹ کا بچہ دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ تو کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، اسے میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک مذاق بھی ہو گیا، وہ انسان خوش بھی ہو گیا اور اس کی ضرورت بھی جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی عورت تھی، تو کیا مرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو سکتی ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ، تو وہ عورت تھوڑی سی پریشان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کو جو ہے وہ سمجھ لیا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بات سن، جب تو جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، تو اس طرح کے واقعات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ ملتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی ہنسی مذاق جس کے اندر جو ہے وہ لوگ معزوز ہوں، لطف محسوس کریں، کسی کی ہجو نہ ہو، کسی کو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کم تر تصور نہ کیا جائے اور اس کا مذاق نہ اڑایا جائے جس سے مطلب اس کی تحقیر اور تذلیل ہو، تو ایسے مزاح کی بھی اسلام کے اندر گنجائش ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز تکلم تھا، جو گفتگو کا انداز تھا، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے چھوٹے جملو میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گفتگو فرماتے تھے یا خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو حضور کے کلمات جو الفاظ جو ہے وہ گنے جا سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ فرفر آدمی یوں بولے جائے کہ سننے والوں کو کوئی پتہ نہ لگے کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، کہیں فل سٹاپ ہی نہ ہو، مطلب یہ کہ آدمی بولتا ہی جائے۔ تو یہ ایک طرز تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بڑے فصیح اور بلیغ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور یہ تو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے مطلب یہ ہے کہ جامع کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میری پیدائش قریش میں ہوئی ہے اور میری پرورش جو ہے وہ بنی سعد میں ہوئی ہے، تو ان دو قبیلوں میں، ایک میں جو ہے پیدائش اور دوسرے میں جو ہے وہ تربیت اور پرورش کی وجہ سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش جو فصاحت اور بلاغت کے بڑے بلند مقام پر فائز تھے عربوں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بلندی پر تھے، اور اللہ کی خصوصی عنایت بھی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بعض اوقات چند الفاظ کے اندر جو ہے کوئی بات بیان کر دیتے تھے جس کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے تھے، اور یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خطبہ ملتا ہے مکی مدنی زندگی میں کہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، چند کلمات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایوہ الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بالسلام۔ خطبہ مکمل ہو گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں چند چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جن کے اوپر شارحین نے جو ہے وہ کئی کئی صفات جو ہے ان کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، یعنی دوسروں کو کھانا کھانے کی ترغیب دو، کھانا کھلانے کی ترغیب، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرو جب سو رہے ہوتے ہیں لوگ، تدخل الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اتنی جامع کلمات ہیں یہ کہ ان کے اوپر کئی کئی صفحات بلکہ کتابیں جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب انداز جو ہے اس کو اختیار کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ السلام هو مفتاح الکلام، یعنی کلام کا آغاز کس چیز سے کیا جائے؟ سلام سے کیا جائے۔ ہم بعض اوقات ملتے ہیں تو ہیلو ہیلو کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹیلی فون ہوتا ہے ہیلو, کیا یہ ہیلو سے کہاں آغاز ہوتا ہے؟ اسلام نے تو ہمیں یہ ہیلو نہیں سکھایا, یہ ہیلو مغربی تہذیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے, آپ نے فون آن کیا السلام علیکم, اس کے ساتھ آپ نے کلام کا آغاز کریں, گفتگو کا آغاز کریں. آپ گھر میں داخل ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کسی سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ تعلیم دیا ہے کہ اگر آپ مطلب یہ ہے کہ کسی سے ملتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کسی دیوار یا کسی پتھر یا کسی درخت کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر واپس اس سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہیں دو. بھائی اس میں کون سا حرج ہے اور کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ آدمی کو صرف تھوڑی سی زبان ہی تو ہلانا پڑتی ہے اور اس کے اوپر کتنا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر جس آدمی کو آپ سلام کرتے ہیں اس کے لیے اللہ سے سلامتی کی اور جو ہے وہ دعائیں اللہ سے اسے لیے کر رہے ہیں, تو اس سے آپس میں دلوں کے اندر جو ہے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا جو انداز تھا اس کو اختیار کریں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن, جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ مجادلہ کرتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی عمدہ طریقے سے جو ہے بحث مباحثہ کیجیے. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, اس کے نتیجے میں یعنی جو ہے وہ کیا ہوگا, جب آپ نرمی اختیار کریں گے گفتگو کے اندر, اچھے اور عمدہ طریقے سے گفتگو کریں گے اور بحث مباحثہ اور مجادلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے تو پھر جو آپ کے بہترین دشمن ہیں وہ بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زبان کے اندر جو ہے وہ شیرینی پیدا کرنے کی کوشش کریں, اچھے انداز سے لوگوں سے بات کریں, زبان سے گالی گلوچ بد کلامی جو ہے وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کبھی بھی ہمیں اپنی زبان سے جو ہے وہ گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے, بد کلامی نہیں کرنا چاہیے, برے الفاظ برے کلمات زبان سے جو ہے وہ نہیں نکالنے چاہیے. اور اسی طرح زیادہ تر خاموشی کو جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم خوئی کی تعلیم دی ہے اور نرم خوئی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم خو ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ درشت خو ہوتے, اگر آپ تند خو ہوتے, اگر آپ سخت گیر ہوتے, یہ آپ کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور جو ہے وہ بھاگ جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے, نرم خوئی کو پسند کرتا ہے اور نرم خوئی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت گیری پر عطا کرتا ہے, نہ اس کے سوا کسی دوسری چیز پر عطا کرتا ہے, بخاری کی روایت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, ہمیشہ اپنی زبان کو جو ہے اس کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں, سختی سے ہمیشہ اجتناب کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نرم خوئی سے محروم رہا وہ کل کی کل بہرائی سے محروم رہا, مسلم شریف کی روایت ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ضرور اس چیز کا جائزہ جو ہے وہ لینا چاہیے, اور بالخصوص جب آدمی غصے وغیرہ کی حالت میں ہوتا ہے, اور غصہ تو ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے, اور ہمیں بھی, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلے میں خود اپنی جو ہے وہ بات کروں گا, عموماً آدمی کو بچوں کے اوپر جو ہے وہ گھر والوں کے اوپر جو ہے وہ غصہ زیادہ آتا ہے, تو یہاں آ کر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے مطلب یہ ہے کہ اہل خانہ اپنے جو ہے وہ زیر دست اور کمزوروں کے اوپر بھی آپ غصہ نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتے تھے. جیسا کہ میں واقعہ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے 8-9 سال کے یا 10 سال کے, حضور کی خدمت میں تشریف لائے, 10 سال آپ کی خدمت میں رہے, اور فرماتے ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کام یوں کیوں نہیں کیا یا یوں کیوں کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے جن کی کچھ تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. خدمت خلق کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ مثالیں جو ہے وہ قائم کی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے بعد جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو دیکھیے آپ کے اوپر کبھی تاری تھی, آپ کی کیفیت کیا تھی, پسینے میں شرابور تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے بڑے تاریخی کلمات جو ہے وہ اس موقع پر کہے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, لوگوں کے بوجھ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, ہلکا کرتے ہیں ان کو, اور ناداروں اور محتاجوں کے آپ جو ہے وہ کام آتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ کتنے قیمتی اوصاف تھے, اور یہ تو اس وقت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, یہ تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات آپ کے اندر بدرجہ اکمام و کمال جو ہے وہ موجود تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات، یہ بڑی اہم چیز۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ الدین و معاملہ، دین تو معاملات کا نام ہے، اور معاملات ہی سے انسان جو ہے اس کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے، اور اس میں زندگی کے تمام معاملات جو ہے ان کو ہم جو ہے وہ ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن بعض چیزیں بالخصوص مثلا یہ کہ ہم اگر یہ دیکھیں کہ قرض و ادار کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر، میں جو مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑی عظیم مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے تیاری کے لیے جب کچھ مالی تعاون کی ضرورت تھی اور کچھ اسلحہ اور ہتھیاروں کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 3,000 درہم بطور قرض لیے، اور اسی طرح صفوان بن امیہ سے 100 زرہ ہیں جو ہیں وہ آریہ تن لی۔ تو صفوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پتہ ہے کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے تھے، اور اب ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، یہ مفتوح لوگ ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا، آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دیں، آپ کو تکلیفیں دیں، اور اب آپ فاتحانہ یہاں داخل ہو رہے ہیں، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے اتنے پیسوں کی بطور قرض ضرورت ہے، یا اتنی زرہ جو ہیں وہ مجھے آریتن ضرورت ہیں۔ تو اس موقع پر جو صفوان بن امیہ یہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظلم اور جبر سے آپ لے رہے ہیں ہم سے، یا یہ ہے کہ آریہ تن لے رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بطور قرض اور آریہ تن لے رہا ہوں، اور غزوہ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرض بھی اور وہ زرہیں بھی واپس دے دی۔ اب آپ بتائیے کہ کہیں تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر فاتحانہ غلبہ حاصل کر لیا جائے پھر ان سے آریہ تن چیزیں وصول کی جائیں؟ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں وہ تو پھر ان ساری چیزوں کو مال غنیمت سمجھتی ہیں، اور ظلم اور تشدد کے جو ہے وہ مطلب ہے کیسے کیسے ریکارڈ آج کے جدید دور کے اندر، کہ جبکہ انسانی حقوق کے بڑے چرچے ہو رہے ہیں، کس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کیا تھے۔ اس طرح جو ہے وہ جنگ کے اندر قید ہو کر آنے والے لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بدر کے جو قیدی آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی رعایتیں دی کہ حضور نے فرمایا کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اگر 10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے گا تو اس کو آزاد کر لیا جائے گا۔ اس طرح اور مختلف طریقوں سے ان لوگوں کو آزاد کرنے کی سبیلیں نکالی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قید تھے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عدل قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے کیسا عدل قائم کیا اور کیسی مثالیں اس کے لیے قائم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی مسجد نبوی میں، ان کو رسیوں وغیرہ سے جکڑ کر باندھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہیں، رات کو کسی صحابی نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو نہیں رہے ہیں، تو حضور سے سبب پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کے حقیقی چچا تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ غزوہ بدر کے موقع کی بات ہے، بدر کے قیدیوں میں تھے وہ۔ تو ان صحابی نے جا کر ان کی جو مطلب یہ ہے کہ رسیاں تھیں ان کو ذرا ڈھیلا کر دیا، ان کے کرانے کی آواز بند ہو گئی، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کیفیت میری تھی یہ انسانی فطرت ہے، میرے چچا ہیں، میرا ان سے تعلق ہے، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہوں اور دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، یا تو سب قیدیوں کی رسیاں ڈیلی کر دو، یا عباس کی رسیاں اسی طرح کس دو جس طرح پہلے کسی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، وہ امر تو لے آ دلا بے نکم، اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی، مجھے عدل قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایسا عدل کہ جب ایک بڑے قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی، اور اتفاق سے اس کا نام فاطمہ تھا، اور سفارش کی گئی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے فرمایا کہ پہلے لوگ تو اسی طرح تباہ و برباد ہوئے تھے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کے اوپر پردہ ڈال لیا جاتا، اور چھوٹا جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی مثالیں تھیں جو حضور نے قائم کی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ محمد عام کریں، جن چراغوں سے ہو روشنی ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔